تمام ناظرین کو نور الولایہ ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مومنین، سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پاکستان میں 15 شوال کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے، جبکہ دیگر ممالک ایران اور عراق اور باقی جو ممالک ہیں ان میں 25 شوال کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں غالیوں کے خلاف جو اقدامات کیے وہ اقدامات کیا تھے، اور اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں مولانا سید ظاہر عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
سب سے پہلے تو ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے۔ قبلہ، اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے غالی اور غلو، خود غلوف کی کیا تعریف ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں بھی اپنی جانب سے آپ کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں امام کی شہادت کی مناسبت سے۔ اور موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ غلوف کیا ہے اور غالی کون تھے، اور آئمہ کے زمانے میں اگر یہ موجود تھے تو آئمہ علیہم السلام نے ان کے خلاف کیا اقدامات کیے ہیں۔ منطقی سوال ہے آپ کا پہلا، کہ پہلے یہ واضح ہو جائے کہ غلو کسے کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر بحث کو آگے بڑھایا جائے۔ اگر ہم غلو کو ڈکشنری کے اندر جا کر دیکھتے ہیں تو اس کو ایک معنی اس کا بلند کرنے کے معنی میں ہے، اور ایک معنی جو اس کا کیا جاتا ہے وہ حد سے تجاوز کرنا مد نظر ہوتا ہے۔ اور جب ہم دینی عقائد کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا جب ہم کسی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنی کسی شخصیت میں غلو نہ کرو، تو وہاں پر جو معنی ہمارے مد نظر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ تو اگر ہم قرآن کے اندر دیکھیں تو یہ غلو کا جو لفظ ہے وہ تقریباً 4 مرتبہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ 2 مرتبہ جو ہے یہ دینی عقائد کے بارے میں استعمال ہوا ہے، اور 2 مرتبہ جو ہے اس کے علاوہ ایک معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دین کے بارے میں جو استعمال ہوا ہے وہ اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ قرآن میں یوں ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب تو اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ ایک اور آیت میں ارشاد یوں ہو رہا ہے، بالکل یہی آیت ہے کہ قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہ اس کے اندر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم جو اپنے دین کے اندر غلو کر رہے ہو اور حد سے بڑھ رہے ہو، تجاوز کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ اور اس کو انجام نہ دو۔ بس مختصر میں کروں آپ کے سوال کے جواب میں مطلب کو، وہ یہی ہے کہ غلو جو ہمارے مد نظر رہے گا اس بحث کے اندر اور اس کے علاوہ بھی، وہ یہی ہے کہ ایک چیز کو حد سے بڑھا دینا کہ جو اس کی حد بنتی ہے۔
بہت ہی خوبصورت انداز میں قبلہ آپ نے قرآنی آیات کی روشنی میں غلو کی تعریف کو ہمارے ناظرین کے لیے بیان کیا۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ یہ کہ آئمہ علیہم السلام نے، بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اپنے ان کے زمانے میں جو غالی موجود تھے جن کی امام نے مذمت کی، وہ کن عقائد کی بنیاد پر امام نے غالیوں کی مذمت کی؟
غالیوں کے مختلف گروہ رہے ہیں۔ اگر غلوف کے اوپر مستقل پروگرام ہوئے، کہ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ یہ جو ہے وہ پروگرام انجام دیے جائیں، وہاں پر تمام گروہوں کو جدا کر کے ان کے ایک ایک عقیدے کے اوپر جو ہے وہ دکھایا جائے کہ ہر فرقے نے کون کون سے عقیدے اپنائے ہوئے تھے۔ لیکن میں یہاں پر تمام غالیوں کو اگر مد نظر رکھوں اور ان کے عقائد کو بیان کرنا چاہوں تو 2 محور بنتے ہیں۔ بعض ان کے عقائد جو تھے وہ الہادی قسم کے تھے، یعنی تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ خدا کے مقابلے میں لے کر آ جانا، ان کے عقیدے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خدا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی تقریباً الہاد کی طرف چلے جاتے ہیں. اور دوسری جو قسم بنتی ہے ان کے عقائد کی وہ یہ ہے کہ نہ مانتے تو وہ مخلوق ہی تھے آئمہ کو، لیکن اس مخلوق کے دائرے میں رہ کر وہ ایسے عقائد کے قائل تھے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلو کے دائرے میں آتے ہیں، اور آئمہ علیہ السلام نے ان عقائد کے مقابلے میں بہت شدت کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے. الہادی نوعیت کے جو ان کے عقیدے تھے وہ یہ تھا کہ مثلاً امام کو اللہ کہنا الوہیت کے مرتبے پر فائز سمجھنا ان کو، تو یہ اب تقریباً الہادی بن جائے گا. اگر امام کو آپ اللہ ماننے لگ جائیں گے تو پھر وہ پروردگار کے جس کو تمام امت مسلمہ مانتی ہے بلکہ تمام جو ہے وہ اہل اسلام مانتے ہیں وحدہ لا شریک ہے، تو تقریباً یہ نفی ہو جاتی ہے اس کی. تو یہ امام کو اللہ کہنا یہ بھی تقریباً الہادی ٹائپ کے عقیدہ ہی بنتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بعض روایتوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ربوبیت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ امام کو رب کہہ دینا. تو ہمارے پاس روایتیں جو ہیں وہ صراحت کے ساتھ موجود ہیں کہ آئمہ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ بعض آپ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ رب ہیں، تو امام نے جو ہے وہ شدت کے ساتھ رد کیا کہ ہم رب نہیں ہیں. تو اب یہ جو ربوبیت کا عقیدہ رکھنا ہے یہ الہادی ہی نظریہ جو ہے وہ بنتا ہے. اسی طریقے سے حلول کے قائل تھے کہ مثلا ایک چیز کسی کے بدن میں آ کر کیا ہو جائے، حلول پیدا کر جائے، اس کے اندر آ جائے، تو یہ حلول کا عقیدہ بھی غالیوں کا تھا. اسی طریقے سے اگر روایات کی طرف ہم دیکھیں تو تناسخ کے قائل تھے. یہ تناسخ اب کیا ہے، بہرحال یہ تفصیلی بحث ہے، اس میں جانا نہیں چاہتے. غلو پہ مستقل پروگرام ہوئے تو وہاں ایک ایک عقیدہ کھول کر جو ہے وہ بیان کریں گے، اور روایتوں کے ذریعے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ شاہد لایا جائے گا اس کے اندر آ کر. تو لہٰذا وہ تناسخ کے قائل تھے. جو غیر الہادی ان کے نظریے بنتے ہیں وہ ہے تفویض. مثلا یہ عقیدہ رکھنا کہ خداوند متعال نے مخلوقات کو خلق کر دیا ہے، اب پوری نظام ہستی جو ہے نا آئمہ علیہ السلام کے ذمے سونپ دی ہے، سپرد کر دیا ہے، اور خود بیٹھ گیا آرام سے. یہ تفویض ہے، اور تفویض باطل ہے یہ. اور ہمارے پاس شدت کے ساتھ روایات موجود ہیں کہ آئمہ علیہ السلام نے اس عقیدے کے خلاف جو وہ قیام کیا ہے. اہل سنت کے اندر ایک گروہ رہا ہے معتزلہ کے نام سے، ان کے عقائد میں یہ تفویض کا نظریہ پایا جاتا تھا. وہ یہی قائل تھے کہ خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا ہے اور ہم جو ہیں اب باقی اپنے افعال انجام دیتے ہیں، ہمارے کام میں خدا مداخلت نہیں کرتا. تو یہ تفویض تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غالی ان سے بھی بڑھ کے عقیدہ رکھنے لگ گئے. تو وہ تو اپنے عمل کے اندر جو ہے وہ خدا کی مداخلت کو قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ غالی لوگ کیا کہنے لگ گئے آ کر کے، خدا نے بس جو خلق کرنا تھا، جو فعل تھا خدا کا وہ اتنا تھا کہ خلق کر دے، اس کے بعد کے جتنے امور ہیں وہ سپرد کر دیے اور خود بیٹھ گیا ہے. یعنی تفویض باطل اس سے بدتر اور کیا ہو سکتی ہے.
یہ ان کا عقیدہ بن گیا کہ خدا نے کائنات کو خلق کیا، ہمیں خلق کیا، اس کے بعد جو کائنات چل رہی ہے، زندہ کرنا، مارنا یا رزق وغیرہ دینا، یہ سب آئمہ کر رہے ہیں،
آئمہ کر رہے ہیں، اور خدا اس میں کوئی مداخلت نہیں کر رہا ہے. خدا نے ان کو سونپ کر اب سائڈ پہ الگ ہو کر بیٹھ گیا ہے آ کر. تو یہ تفویض ہے، باطل نظریہ ہے، اور عقل بھی اس کو قبول نہیں کرتی ہے، اور آئمہ کی روایات تو شدت کے ساتھ اس کے بطلان پر موجود ہیں بھی. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے ممبروں پہ یہ بعض اوقات بیان بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ عقائد اسی لیے بیان کر رہے ہیں. اب چونکہ وقت نہیں ہے، اس وجہ سے بغیر روایتوں کو ذکر کیے ہوئے گزر رہے ہیں، وائلہ فرق و مذاہب کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر ان کے عقائد ذکر ہوئے ہیں. پھر روایات کے مجموعے کی طرف بھی جائیں جہاں آئمہ نے شدت سے انکار کیا، وہاں بھی ان کے عقیدے اس طرح سے نقل ہوئے ہیں کہ یوں آپ کے بارے میں قائل ہیں، یوں آپ کے بارے میں کہتے ہیں، تو امام نے شدت کے ساتھ ان کی نفی کی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ غالیوں کا ایک نظریہ جو رہا ہے وہ اباحہ گری ہے. یعنی کیا مراد اباحہ گری؟ یعنی شریعت کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت نہ دینا. بس آپ معرفت رکھو، معرفت امام آپ حاصل کر لو، اب آپ دین پر عمل نہ بھی کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، حج نہ رکھو. یہ عقیدہ غالیوں کے اندر رائج تھا، اور امام علیہ السلام نے آئمہ علیہ السلام نے جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ قیام کیا ہے، اور یہ اباحہ گری جو ہے وہ غالیوں کا عقیدہ ہے. اور اب اگر ہماری عوام کے اندر کہیں یہ عقیدہ نظر آتا ہے یا ممبر پہ کوئی بیان کرتا ہے تو جان لیں کہ یہ غالی ہیں.
کہا جاتا ہے کہ مقولہ راہ جانے اور شاہ جانے،
راہ جانے اور شاہ جانے، بالکل. اور اسی طریقے سے مثلا آپ کا کام فقط معرفت رکھنا ہے، معرفت ہے جو اصل چیز ہے، عمل تو اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو عمل کو جو ہے وہ اس کو اہمیت نہ دینا، شریعت کو اہمیت نہ دینا اور فقط معرفت کے اوپر ڈیپینڈ کر، یہ بات درست ہے کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ معرفت ہے. ظاہر سی بات ہے انسان کسی کی معرفت حاصل کرے گا تو عمل کرے گا. اگر انسان امام کی معرفت صحیح طریقے سے حاصل کرے گا تو آئمہ کے فرمان کے اوپر عمل کرے گا. معرفت بنیاد ہے، اگر یہ بنیاد نہ ہو تو عمل کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن معرفت کا آ جانا یہ عمل سے بے نیاز نہیں کرتا ہے. معرفت حقیقی کی علامت یہ ہے کہ اس کے پیچھے پھر عمل آئے. لیکن یہ غالی کہتے تھے نا معرفت کافی ہے، آپ فقط امام کو پہچان لیں، آپ کو شریعت کے اوپر عمل کرنے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے.
عمل کی جو بنیاد ہے وہ معرفت ہے،
عمل کی بنیاد جو ہے وہ معرفت ہے. لیکن عمل ضروری ہے، بغیر عمل کے معرفت معرفت نہیں کہلاتی ہے. یہ تو آپ عادی زندگی کے اندر بھی دیکھ لیں کہ مثلا انسان ایک بندے کے بارے میں کہتا ہے کہ میں آپ کا بہت طرفدار ہوں، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، آپ مجھے جو ہے وہ میرے آئیڈیل ہیں، اس قسم کی تعبیریں استعمال وہ کر رہا ہو، لیکن جو اس کا لائف سٹائل ہو، جو اس کے فرمودات ہوں، اس کے اوپر وہ عمل نہ کر رہا ہو، تو وہ پھر وہ آگے سے یہ کہے گا یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو. اگر تم نے مجھے آئیڈیل بنایا ہوا ہے، اگر تم میری معرفت رکھتے ہو، مجھے فالو کرنا چاہتے ہو، تو پھر میری لائف سٹائل کے مطابق چلو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو. اب میری باتوں پہ عمل نہیں کر رہے ہو لیکن کہہ رہے ہو کہ اچھا واہ واہ کیا بات ہے، آپ کولو فیل کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، تو یہ غلط ہے. تو اباحہ گری یعنی شریعت کو اہمیت نہ دینا اور عمل کو بالکل ہی نظر انداز کر دینا معرفت کے مقابلے میں، یہ غالیوں کی علامت رہی ہے، برجستہ علامت رہی ہے. ایک اور جو ان کی ایک عمل ہے، یہ عقیدہ تو نہیں ہے لیکن ان عقائد کو ثابت کرنے کے لیے پھر انہوں نے آیات کا سہارا لینا شروع کیا اور تاویلیں کرنے لگ گئے، عجیب قسم کی تاویلیں، روایات بھی گھڑیں. یہ ایک الگ بحث ہے کہ غالیوں نے کیا اقدامات کیے اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے، کہ وقت کے تام نے گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اوپر بحث کی جائے، لیکن یہ تاویلات انہوں نے پھر بہت زیادہ انجام دیے ہیں. تو موٹے موٹے میں یہی، اس کے علاوہ بہت سارے عقائد ذکر کیے گئے ہیں، حدیثوں کے اندر بھی آئے ہیں اور فرق و مذاہب کی کتابوں میں بھی آئے ہیں، لیکن میرے خیال میں اتنا کفایت کرتا ہے.
اب جو ہے وہ ہمارا اہم سوال اس پروگرام کا، جو ہمارے عنوان اور موضوع کے ساتھ بھی مربوط ہے، کہ جب ہم دیکھتے ہیں طول تاریخ میں اور دفاتر احادیث میں بھی ہمیں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ غالی ہر زمانے میں معصومین کے موجود رہے ہیں، تو دیگر آئمہ کا چونکہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ان کے خلاف، ان کے عقائد کے خلاف کیا اقدامات کیے؟
انتہائی اہم سوال ہے اور ضرورت ہے کہ مومنین جانیں کہ غالی گروہ کیا تھا، ان کے عقائد کیا تھے، اور پھر آئمہ علیہ السلام نے کیا اقدامات کیے ہیں، تاکہ ہم اگر اپنے معاشرے کے اندر اس قسم کے افراد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی پھر امام علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے جو ہے جس طریقے سے انہوں نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ سلوک کریں، تو ہمیں یہی سلوک کرنا پڑے گا. وائلہ پھر اگر ہم ان کے بتائے ہوئے جو ہے لاح عمل کے اوپر نہیں چلیں گے تو پھر شیعہ کیسے ٹھہریں گے. تو امام جو ہیں اپنے ایک صحابی کو، مفضل کو، اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ یا مفضل لا تقاعدوہم، کہ ان غالیوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو. تو اب دیکھیں امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں بنانا ہے. عام ہے اٹھنا بیٹھنا مجالس کا ہو یا اٹھنا بیٹھنا عمومی ہو، یہ جو غلو کا عقیدہ رکھتے ہیں ان سے بچو. ولا تو آ کے لو ہم، کھانا پینا بھی ان کے ساتھ نہ رکھو. ولا تو شاربو ہم، ولا تو صافحو ہم، مسافہ بھی آتا ہے ان کے ساتھ نہ کرو، چونکہ اس وقت غلو بہت شدت کے ساتھ چل رہا تھا اور یہ تبلیغات بھی کرتے تھے اور نوجوانوں کو جو ہے وہ گمراہ بھی کرتے تھے آ کر. تو امام علیہ السلام نے ایک اجتماعی اسٹریٹجی اپنائی، وہ آ کر کے سختی کے ساتھ ان سے تشیع کو دور کیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بہت سارے فرقے موجود ہیں ائمہ کے دور میں، تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور یہ لوگ اٹھ بھی شیعوں کے اندر سے رہے ہیں۔ تو اب ضرورت تھی اس حکمت عملی کو اپنانے کی کہ مکمل طور پر جدا کر دیا جائے، کہ یہ گروہ واضح طور پر مشخص ہو کے سامنے آ جائے کہ ان کا صادق آل محمد علیہ السلام جو ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس یہاں پر یہ شدت اختیار کی ہے کہ نہ تم نے اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ، نہ مصافحہ کرنا ہے، نہ کھانا پینا ہے ان کے ساتھ، تاکہ آپ کا شمار اس کے اندر نہ ہو۔ تاریخ جب لکھی جائے تو وہ لکھیں کہ امام صادق علیہ السلام کے شیعہ یہ لوگ تھے اور یہ ان کے مقابل میں آئے ہوئے تھے۔ تو یہ حکمت عملی جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے اپنائی ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم غالیوں کی فہرست بنائیں تو کافی برجستہ لوگ گزرے ہیں، ان میں سے ایک جو غالی گزرا ہے وہ ابو الخطاب ہے، کہ اس کے مذمت میں بہت ساری روایات بھی آئی ہیں۔ میں ایک روایت ذکر کرتا ہوں جو امام صادق علیہ السلام نے اس کے بارے میں بیان کی ہیں، کہ اما ابو الخطاب محمد ابی زینب الاجدع، یہ کیا ہے، ملعونن، واصحابہ ملعونن، فلا تجالس اہل مقالتہم، جو ان کے باتوں کو مانتے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھو۔ صحابی کو اپنے کو بیان کر رہے ہیں، فَإِنِّي مِنْهُمْ بَرِي، میں بری ہوں ان سے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وَآبَائِي عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنْهُمْ بُرَا، اور میرے آبا و اجداد بھی جو ہیں وہ بھی ان سے بری و ذمہ ہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ بہت واضح اپنا موقف جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امام آ کر جو ہے وہ اسی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے نوجوانوں کو جو ہے وہ متوجہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کی طرف نہیں جانا ہے، اور والدین کو بھی منع کر رہے ہیں کہ اپنے جوانوں کو ان سے بچاؤ۔ اس طریقے سے امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ احضروا علی شبابکم الغلاتا، اپنے نوجوانوں کو غلات سے بچاؤ، ڈرو کہ یہ غلات کیا کریں، لا یفسدوہم، کہ یہ تمہارے عقائد کو فاسد نہ کر دیں، ان کے عقائد یعنی نوجوانوں کے عقائد کو فاسد نہ کر دیں، کہ شر خلق اللہ، کہ یہ شریر ترین مخلوق ہے خدا کی، یعنی غالی کا جو ہے وہ بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ یہ غالی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یصغرون عظمت اللہ، یہ یا یصغرون عظمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جو ہے وہ چھوٹا کرتے ہیں، ویدعون الربوبیت لعباد اللہ، اور اللہ کے بندوں کے لیے ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جیسے واضح طور پر آج ہمارے معاشرے کے اندر علی رب کے نعرے لگتے ہیں اور پھر اس کی توجیہات بیان کر دی جاتی ہیں کہ مثلا اس طریقے سے، لیکن روایت کے اندر صراحت کے ساتھ آیا ہوا ہے کہ غالیوں کی علامت یہ رہی ہے کہ وہ آئمہ کو رب کہتے تھے۔ تو اب کوئی توجیہ نہیں بنتی ہے آ کر کے ہم آ کر توجیہ کریں، آ کر کہیں کہ نہیں اس طرح کہیں تو ٹھیک ہے، اس طرح کہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بات درست ہے عقلی مقام کے اوپر ایک کیا جائے، لیکن جب ایک فاسد عقیدے کو کسی مذہب میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کا حربا بھی ایک بڑا معقول قسم کا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب اس دور میں جو ہے یہ بھی توجیہات ہو سکتی تھیں، امام علیہ السلام جو ہیں وہ بہتر جانتے تھے کہ روایت کسی ایک کے اندر صراحت کے ساتھ آ جاتا کہ اگر یہ توجیہ کے ساتھ مجھے رب کہہ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ توجیہ نہیں ہے پھر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں پر مطلق طور پر وہ ان کو رب کہہ رہے تھے ائمہ علیہ السلام کو، اور مقابل میں جو رد آ رہا ہے وہ بھی مطلق آ رہا ہے، کہیں پر بھی کوئی توجیہ نہیں ہے۔ بس اگر ہمارے معاشرے کے اندر بھی کوئی علی رب کا نعرہ لگا رہا ہے تو وہ غالی کے زمرے میں ہے۔ اگر تو وہ فریب خوردہ ہے تو توبہ کرے اس کے اندر، تاکہ وہ ملعون والی روایات کا مصداق نہ بنے، اور پھر یہ بری ذمہ ہونے کی جو امام بات کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ شیعہ کے گروہ سے جو ہے، شیعہ کے مذہب سے، مکتب سے، جو کہ حقیقی اسلام ہے، اس سے نکل جائے، اور قیامت کے دن حتیٰ آئمہ کی شفاعت بھی ان کو نصیب نہ ہو۔ لیکن اگر وہ ہٹ دھرم ہے پھر بھی روایتوں کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر بھی ڈٹا ہوا ہے اس کے اوپر آ کر، تو پھر اس کے ساتھ وہی عمل کرنا چاہیے جو امام صادق علیہ السلام نے مفضل کو بیان کیا تھا، کہ لا تقاعدوہم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تصافحوہم، نہ سلام کرو نہ اٹھو بیٹھو اور نہ ہی جو ہے وہ اس کے ساتھ کھاؤ پیو. اس طرح کی اور بہت ساری جو ہے وہ اقدامات ہیں جو امام نے کیے ہیں. میں بس آخری روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں, وہ یہ کہ اب بالآخر یہ شیعوں کے اندر سے ہی نکلے تھے اور انہوں نے اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ روایات کو جو ہے وہ گھڑا بھی ہے آ کر. تو امام یہاں پر اپنے شیعوں کو ایک ملاق دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی روایت آتی ہے تو یہ ملاق مد نظر رکھو گے تو بچ جاؤ گے غالیوں کے عقیدوں سے, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صحیح روایت ہے یا نہیں ہے اور ہم نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے. امام فرماتے ہیں لا تقبلوا علینا حدیثاً الا ما وافق القرآن والسنة, ہمارے بارے میں کسی بھی روایت کو قبول نہیں کرنا ہے مگر اس روایت کو جو قرآن اور سنت پیغمبر کے ساتھ موافق ہو, اور سنت پیغمبر بھی وہ جو ثابت شدہ ہو اس کے موافق ہو. او تجدون معه شاهدا من احادیثنا المتقدمه, وہ احادیث کے جو مسلم ہیں جس کو پورا مکتب مانتا ہے, علماء اسلام نے اس کو قبول کر لیا ہے, تلقی بالقلوب قبول کیا اور معتبر ہیں, ان روایات کے اندر اگر شاہد مل جاتا ہے اس روایت کے بارے میں پھر بھی اس کو مان لو, لیکن اگر یہ والا معیار نہیں پایا جاتا کسی روایت کے اندر تو وہ روایت قبول نہ کرو. کیوں؟ اس کی علت خود بیان کرتے ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُغَيْرَةَ بْنَ سَعِيدْ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِي كُتُبِ أَبِي أَحَادِيثَ, کہ مغیرت ابن سعید ملعون جو ہے اس نے کیا کیا ہے میرے باپ کی, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے باپ کی کتابوں میں احادیث کو ڈال دیا ہے, جعل کر کے دسا مدسوس روایتیں جو ہے وہ روایتوں کو جو ہے وہ ڈال دیا ہے کہ لم یحدث بہا ابی, کہ جن روایتوں کو میرے باپ نے کہا ہی نہیں تھا ان روایتوں کو, یعنی جعلی روایات اپنی طرف سے بنا کر ان کے روایات میں جو ان کی کتابوں میں ڈال دیا ہے. اگر اب تاریخ کے اندر رجال کشی یا رجال نجاشی کے اندر جو ہے وہ عمل بھی ذکر کیا گیا ہے کس طریقے سے ڈالی گئی ہیں, کہ امام جب درس دیتے تھے بہت سارے شاگردان آتے تھے, کتابیں چونکہ لکھتے تھے وہ بیٹھ کر, تو اب یہ چونکہ شیعہ ہی تھے تو یہ جب سرشناس ہو گئے جدا ہو گئے تو انہوں نے اپنے ماننے والوں کو امام کے شاگردوں کے اندر ڈال دیا, ادھار کتاب مانگ لیتے تھے کہ آپ اپنی کاپی پینسل کاپی دے دیں ہمیں تو آپ کو واپس کر دیں گے, اب مشخص تو تھے نہیں سارے افراد, تو یہ اپنے پاس وہ کتابیں لے جاتے تھے اور رات کو بیٹھ کر ان کے اندر جہاں یہ مناسب سمجھتے تھے روایات کو ڈال دیتے تھے آ کر. تو اس وقت اتنی ٹیکنالوجی تو تھی نہیں کہ بندہ تشخیص دے سکتا آ کر کہ کون سی روایتیں جعلی ہیں اور کون سی نہیں ہیں. بہرحال یہ ایک پورا ایک موضوع ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. تو امام فرماتے ہیں فتق اللہ, اللہ سے ڈرو, ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا وسنت نبینا, ایسی بات کو قبول مت کرنا کہ جو پیغمبر کے سنت اور اللہ کے قول اور اس کی آیت کے خلاف ہو.
ماشاءاللہ قبلہ, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس موضوع کو بہت ہی کم وقت میں جو ہے وہ بیان کرنے کی عمدہ جو ہے وہ کوشش کی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ مومنین جو ہیں وہ آپ کے اس بیان سے مستفید ہوئے ہوں گے. موضوع نہایت وسیع تھا, ہمارے پاس وقت کم تھا, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آئندہ پروگرامز میں اس موضوع کو لے کر مزید گفتگو کریں اور آپ سے استفادہ کریں. مومنین, پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا جاتا ہے, مجھے اور آغا صاحب کو اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں حتماً یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.